أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بس ہمارے انشاءاللہ آج سے آموزش کلام اسلامی محمد سعیدی مہر کی کتاب میں ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حد تک ہی جو مطالب ہیں وہ بیان کیے جائیں اور خدا کرے کہ یہ اچھے طریقے سے تبیین ہو اور مورد قبول خداوند و ائمہ قراتا. بعض علم کلام آپ دوستان خود متوجہ بھی ہیں کہ انتہائی اہم چیپٹر ہے یہ خود دین شناسی کے اندر, چونکہ ہمارا شعبہ ہی دین شناسی کا ہے. اور آپ یوں کہیں کہ علم کلام ہماری حوزوی تعلیم کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی اگر کوئی انسان 10 سال تک مدرسے میں زندگی گزارے اور علم کلام نہ پڑھے تو وہ کبھی بھی دین کا دفاع نہیں کر سکتا. بعض کتابیں جو پڑھی ہیں وہ تدریس کر لے گا, کہیں اپنی جگہ بنا لے گا اور اپنی ذریعہ معاش کا سلسلہ ہوگا, لیکن اگر کہا جائے کہ وہ دین شناس ہے یا دین کا دفاع کر سکتا ہے, وہ واضح سی بات ہے کہ اصلا نہیں ہو سکتا. اور مثلا آپ روایات کی طرف بھی اگر آپ رجوع کریں تو وہاں بھی یہ نقطہ اہمیت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ مثلا مولا امیر المومنین سے منسوب ہے روایت, اللہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے, بہرحال مشہور ہے, رحم اللہ امرئن علم من عین الى عین. ایک اور ہے کہ خدا رحمت کرے اس انسان کے اوپر کہ جو یہ جانتا ہے عفیان کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے, کہاں جائے. اور رحم اللہ کی تعبیر ہے کہ امام, اگر یہ روایت امام سے ثابت ہو تو رحمت ہو رہی ہے ایسے انسان کے اوپر. اور واقعا اگر کوئی اس علم کے اوپر زیادہ ٹائم گزارے اس نے ٹائم ضائع نہیں کیا, باقی علوم میں اگرچہ وہ اتنا ٹائم نہ دے پائے, کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے مذہب کے اوپر, اسلام کے اوپر اور خصوصاً تشیع کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, وہ کتنے ہزار سائٹس اس وقت تقریباً آمار میں نے لیے تھے بعض بزرگان سے, مثلا 25,000 سے زیادہ سائٹس ہیں کہ جو شیعہ کے خلاف چل رہی ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہیں, 25,000 شاید چینل ہیں, شاید لاکھوں میں سائٹس ہیں. اور اگر اس علم کلام میں مضبوط نہ ہو تو مشکل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے دین کا دفاع کر پائے گا. بہرحال تو آپ دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ ایک تو اس کتاب کو جس طریقے سے آپ امتحانات کے لیے آمادگی پیدا کر رہے ہیں, فقط امتحانات مد نظر نہ ہو, ٹائم زیادہ ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ کل اگر کسی جگہ پر کلامی بحث مطرح ہو جائے تو آسانی سے بحث کر سکیں اور جواب دے سکیں اس کے اندر. بارہ علم کلام اور باقی علوم جو بھی شروع کیے جاتے ہیں, سب سے پہلے تعریف, موضوع, غایت, روش اور اس قسم کی بحثوں کو ذکر کیا جاتا ہے. پہلے اس قسم کی ابحاث کے لیے کوئی عنوان موجود نہیں تھا. مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ آغا سعیدی مہر کی کتاب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن اس بحث کا عنوان موجود نہیں ہے. لیکن ایک عرصے سے اس قسم کی ابحاث کا نام فلسفہ مضاف رکھ دیا گیا ہے. مضاف اضافے والی بات آپ نے ادبیات میں پڑھی ہوگی, مضاف مضاف الیہ جو ہے, فلسفہ مضاف اس کا نام رکھا ہے. فلسفہ مضاف میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اس علم کی روش، اس علم کے باقی علوم کے ساتھ ارتباط اور اس قسم کی ابحاث جتنی بھی ہیں وہ اس میں مطرح ہوتی ہیں. مثلا آپ ابھی ہم آج جو بات شروع کریں گے، مثلا تعریف، موضوع، یہ ساری باتیں، اس کا نام ہے فلسفہ علم کلام. اگر آپ کہیں کتاب اگر دیکھتے ہیں، فلسفہ منطق، فلسفہ علم کلام، فلسفہ علم فقہ، تو یہ تصور نہ کریں کہ یہ فلسفے کی کتابیں ہیں، جس میں کہ ایک معروف فلسفہ ہے بدایہ نیا جو پڑھائی جاتی ہے اس میں کا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں خود علم شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس علم میں ذکر ہوئی ہیں. مثلا علم فقہ سے پہلے، اب آپ نے مثلا لمعہ پڑھی ہے یا کوئی اور فقہ کی کتاب پڑھی ہے، اس میں آپ کو تعریف علم فقہ نہیں پڑھائی گئی، موضوع علم فقہ نہیں پڑھایا گیا، روش علم فقہ نہیں پڑھائی گئی، اس علم فقہ کا باقی علوم کے ساتھ کیا ارتباط ہے نہیں پڑھایا گیا، تاریخ علم فقہ نہیں پڑھائی گئی. یہ بحث ضروری ہے ایک علم کو شروع کرنے سے پہلے. آج کل کے دور میں اس قسم کی ابحاث جس علم میں مطرح ہو رہی ہیں اس کا نام فلسفہ رکھ دیا گیا، اس علم کا فلسفہ، یعنی فلسفہ مضاف. فقہ پڑھیں گے فلسفہ علم فقہ، اصول پڑھیں گے فلسفہ علم اصول، کلام پڑھیں گے فلسفہ علم کلام، اور اس طریقے سے باقی تمام باتیں ہیں. تو آج ہم نے فلسفہ علم کلام میں بات کرنی ہے کہ اس میں تعریف علم کلام ہے، موضوع علم کلام ہے، غایت علم کلام ہے، روش علم کلام ہے. تعریف علم کلام چونکہ یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ علم کلام، تو بزرگان بھی بہت سارے گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی نظر کے مطابق تعریف بھی مطرح کی ہے، ذکر کی ہے. کسی نے کوئی تعریف ذکر کی ہے، کسی نے کوئی تعریف ذکر کی ہے. بہرحال چونکہ ہمارا مبنا اس مباحثے کے اندر خود کتاب ہے اور اس سے باہر نہیں جانا، میں بھی فقط کتاب کی حد تک ہی توضیح دوں گا، باقی مطالب انشاءاللہ آپ دوستان بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے. مثلا ایک کتاب اگر ہو سکے، مثلا یہ اس قسم کے در آمدی بر علم کلام آغای علی ربانی گلپیغانی کہیں سے مل جائے تو، میرا خیال میں ابھی تک چاپ قدیم نہیں اور سستی ہے، یہ اس حوالے سے انتہائی خوبصورت اور اچھی کتاب لکھی گئی ہے. بس اس میں بہت ساری تعریفات بھی ذکر ہیں، آپ آشنائی پیدا کر لیں گے کہ کس عالم دین نے کیا تعریف کی تھی. لیکن آج کل کے دور میں علم کلام کی جو تعریف مشہور ہوئی ہے وہ شہید مطہری سے نقل شدہ ہے. مثلا اگر سیدی مہر کی جو تعریف ہے وہ بھی تقریباً ہوئی شہید مطہری ہی کی تعریف ہے، کہ جو انہوں نے علم کلام کی کتاب میں ذکر کی ہے. کیا ہے وہ تعریف؟ میں پہلے شہید مطہری کی تعریف کو بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں خود ایک کتاب کی. سیوں بیان کرتے ہیں آشنائی با علوم اسلامی کے اندر، علم کلام علمی است کے دربارۂ عقائد اسلامی، یعنی آنچہ از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث می کند. یعنی علم کلام ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامیہ کے بارے میں بحث کرتا ہے. جی ہاں، علم کلام علمی است کے دربارے عقائد اسلامی بحث میں کنات. ایک قید یہ تھی، بے این نحو کے آنہارا توضیح می دہت. عقائد اسلامی سے تو بحث کرتا ہے علم کلام، اس کی روش کیسے ہے اس کی، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بحث کرتا ہے کہ توضیح دیتا ہے، و دربار آنہا استدلال می کنت، توضیح بھی دیتا ہے اور استدلال بھی قائم کرتا ہے اس کے اوپر، کہ میں یہ بات اگر کر رہا ہوں تو میری دلیل یہ ہے، بدون دلیل میری بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. ایک اور آخری قید جو یہاں ذکر کرتے ہیں، وَأَذْ آنْهَا دِفَا مِن كُنَتْ، دفاع کرتا ہے علم کلام عقائد اسلامیہ سے. بس عقائد علم کلام کی تعریف کیا ہوئی شہید متحری کی نظر میں؟ علم کلام علم ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامی سے باز کرتا ہے، لیکن کس قسم کی باز کرتا ہے؟ ایک توضیح دیتا ہے، استدلال قائم کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، یہ شہید متحری کی تعریف ہے۔ اب آئیں اپنی کتاب کی طرف، مثلا انہوں نے بھی اسی طریقے سے تعریف کی ہے، مثلا کہتے ہیں کلام دانشی است کہ بے استنباط توضیح تنظیم و اثبات عقائد اسلامی و دفاع از آن می پردازد، یعنی کلام ایسا علم ہے کہ جو استنباط کرتا ہے، توضیح دیتا ہے، منظم بحثوں کو ذکر کرتا ہے، اثبات کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے۔ یہ علم کلام کی تعریف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ
آپ نے دو تعریفیں بتائیں،
ہاں شہید متحری اور خود کتاب کی جو شہید میں ذکر ہے، اور شہید متحری کی ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ جو کتاب کی تعریف ہے وہ شہید متحری سے جدا نہیں ہے، اسی سے ہی لی گئی ہے، دفاع کرتا ہے اس کے
اندر۔
جی نہ، اپنی کتاب کو دیکھیں آپ، یہ تھوڑا سا میں آپ کو باہر اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ بحثیں حفظ بھی ہو جائیں، تھوڑا باہر سے مثالیں لے کر آؤں گا، باہر سے مطالب لے کر آؤں گا اور پھر کتاب میں اس کو ذکر کروں گا، تو کتاب کے مطالب زیادہ سمجھ میں آئیں گے۔ اگر فقط کتاب کو ترجمے کی حد تک پڑھیں تو یہ ادبیات نہیں ہے کہ مثلا ترجمے کی حد تک حل ہو جائے گی، کیونکہ بعض سے بعض اوقات مشکل آ جاتی ہیں تو باہر سے مطالب لانے پڑتے ہیں اس میں۔ بھارت آپ نے امتحان کے لیے جو چیز مد نظر رکھنی ہے، کتاب مد نظر رکھنی ہے، کلام اسلامی سیدی میر کی دو جلدیں آپ حتماً لیں گے، چونکہ امتحان دینا ہے، کتابیں تو پھر ہونی چاہیے، خاص بغیر کتاب کے امتحان نہیں ہوگا۔ تو یعنی یہاں سے مباحثہ کرنے کے بعد آپ مطالعہ حتماً کریں گے، اور اس مطالعے میں جو چیز آپ نے حفظ کرنی ہے وہ کتاب کی بحثیں ہیں، جو میں باہر سے لے کر آؤں گا وہ کتاب کو سمجھانے کے لیے لے کر آؤں گا کہ اس مطلب کو۔ بس یہاں پر اب چند قیود ذکر ہوئی ہیں اس تعریف کے اندر جو آغا سیدی مہر نے ذکر کی ہیں، ایک استنباط، دو توضیح، تین تنظیم، چار اثبات اور پانچ دفاع۔ یہ پانچ قیود ذکر کی ہیں۔ استنباط سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ قرآن و سنت جو کہ منبع ہیں دین کا، آپ اس کی طرف جب رجوع کریں گے آپ اپنے عقائد کو وہیں سے لیں گے، ہمارے پاس وہ منبع موجود نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کہیں سے آئے گا تو وہ عقیدہ باطل ہوگا۔ جب تک کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ بس اگر ہم نے عقائد لینے ہیں تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن و سنت کو رجوع کرنے کے بعد جو عقیدہ آپ لیں گے اس کو، اس عقیدے کو لینا رجوع کرنے کے بعد استنباط کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ سے کوئی سوال کر دیتا ہے کہ آئمہ معصوم ہیں یا نہیں ہیں، آپ اپنی طرف سے تو جواب نہیں دیں گے، یا مثلا آپ کسی اور کتاب کی طرف رجوع تو نہیں کریں گے، فقہ و اصول اور ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، آپ قرآن و سنت کی طرف جائیں گے، آیات کو دیکھیں گے، روایات کو دیکھیں گے، ان کی تحقیق کرنے کے بعد آپ نتیجہ یہ لیں گے کہ ہمارے مذہب کے اندر آئمہ معصوم ہیں۔ اس نتیجے کو آپ کہتے ہیں استنباط۔ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے بعد ایک عقیدے کو استخراج کرنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔
چند قیود جو پانچ ہیں اس میں
ایک ایک ذکر کرتا ہوں میں، یہ ایک استنباط ہوگا۔ دوسری قید کیا ہے؟ اس کی توضیح دینا علم کلام کا۔ علم کلام کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ قرآن متکلم قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے عقائد کو استنباط کر لے گا، استخراج کر لے گا، اس کے بعد پھر اس نے توضیح بھی تو دینا ہے، کہ اگر اس نے یہ کہا کہ آپ نے سوال کیا کہ آئمہ معصوم ہے، متکلم جاتا ہے قرآن و سنت کی طرف جا کر ثابت کرتا ہے، استخراج کرتا ہے کہ آئمہ معصوم ہے، اب جب میں نے استخراج کر لیا اور آپ کو توضیح تو دوں گا میں کہ قرآن و سنت کہہ رہی ہے کہ آئمہ معصوم ہے، کیسے معصوم ہے ان کو پھر توضیح دوں گا کہ یہ آیت، یہ روایت، یہ اس طریقے سے دلالت کر رہی ہے اور یہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے. بس دوسری قید اور دوسرا وظیفہ جو علم کلام کا اور متکلم کا بنتا ہے وہ کیا ہے؟ توضیح دینا ہے. تیسرا وظیفہ جو علم کلام کا بنتا ہے وہ تنظیم ہے. تنظیم سے کیا مراد؟ یعنی اگر متکلم آ کر عقائد کو استنباط کرتا ہے اور توضیح دیتا ہے تو اس کو اس طریقے سے توضیح دے کہ وہ منظم نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ مثلا ایک صفحے پہ ایک بات کرتا ہے دوسرے صفحے پہ جائے تو اس کے مناقض بات کر دے، یا مثلا ایسی درہم برہم باتیں کرنے لگ جائے پڑھنے والے کو یا سننے والے کو ہم پتہ نہ ہو ابتدا کہاں پہ اور انتہا کہاں پہ. باتوں کو منظم ذکر کرے، ارتباط منطقی ان کے اندر موجود ہونا چاہیے، سننے والا یا پڑھنے والا اس کی کتاب کو یا اس کی تقریر کو اس کو پتہ چل جائے کہ ابتدا کہاں پہ ہو رہی ہے انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے اور وہ مطلب کو لب تک پہنچ جائے، حقیقت تک پہنچ جائے مطلب کی. بس تیسرا وظیفہ علم کلام کا اس تعریف کے مطابق جو مصنف نے اس کتاب میں ذکر کی ہے تنظیم ہے، یعنی منسجم ذکر کرنا، مرتبط ابحاث کو مطرح کرنا، ذکر کرنا کتاب یا اپنی سخرانی میں. چوتھا وظیفہ جو متکلم کا بنتا ہے وہ اثبات ہے. اثبات یعنی دلیل لے کر آنا، استدلال کرنا، چاہے وہ موافق کے سامنے ہو، مثلا شیعوں کے اندر بحث کر رہا ہے، شیعوں کے لیے کتاب لکھ رہا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کتنے بزرگان نے ہماری کتابیں عقائد کی لکھی ہیں. کیوں لکھی ہیں یہ کتابیں؟ اس لیے تاکہ ہمارا جو مذہب کا پیروکار ہے، شیعہ ہے یا مسلم ہے، وہ اگر کوئی عقیدہ بناتا ہے تو دلیل کی وجہ سے عقیدہ بنائے، نہ یہ کہ چونکہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے اور عقائد شیعہ تھے پس ہم بھی شیعہ ہیں. نہ یہ استدلال کون سکھائے گا؟ کہ ہمیں علم کلام سکھائے گا. بس چوتھا وظیفہ علم کلام کا اثبات ہے، دلیل لے کر آئے، استدلال کرے اس کے اوپر. پانچواں اور آخری وظیفہ اس تعریف کے مطابق دفاع ہے. اب جب آپ نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے استنباط کر لیا، توضیح دے دی اور منظم توضیح دی اور دلیل بھی ذکر کر دی، اس کے بعد آتا ہے کہ جو اعتراضات ہم پر وارد ہوتے ہیں اس کا جواب بھی دے. بس پانچواں اور آخری وظیفہ اس تعریف کے مطابق وہ دفاع کرنا. بس تعریف واضح ہو گئی، علم کلام ایسا علم ہے جو استنباط کرتے اور توضیح دے، منظم توضیح دے، اثبات اور دفاع کرے. یہ تعریف علم کلام. اسی کے اندر آپ کو وظیفہ بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ تعریف غایت و وظیفے کے ذریعے کی گئی ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ علم کلام کیوں پڑھوں میں، کیا فائدہ اس کا، تو یہ تعریف آپ کو غایت کے ذریعے تعریف کی گئی ہے. اب میں اس منطقی باتوں میں داخل نہیں ہو رہا اس کو سمجھانے کے لیے کہ تعریف کی کئی قسمیں، تعریف بالغایہ ہے، تعریف بالحقیقہ ہے، تعریف بالمصداق ہے اور یہ تمام چیزیں، کیونکہ یہ پھر بحث کو مشکل کر دے گی. یہ تعریف غایت کے ساتھ کی گئی. آپ کو اگر آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں پڑھوں، کیا فائدہ علم کلام کا، تو یہ فوائد آپ ذکر کریں گے. دفاع کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، استنباط کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں علم کلام کی. اس کے بعد اگلی بات جو آغای سعیدی مہر نے ذکر کی ہے وہ روش علم کلام کے بارے میں ہے. روش سے مراد یعنی یہاں یہ ہے کہ آپ اگر علم کلام میں یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں، دفاع کرنا چاہتے ہیں، توضیح دینا چاہتے ہیں مطالب کو، تو کس روش کے تحت دیں گے؟ ہمارے پاس روش چند قسم کی ہیں. ایک روش عقلی ہے، یعنی ادلہ عقلیہ کے ذریعے ایک چیز کو توضیح دی جاتی ہے. ایک روش تجربی ہے، تجربے کے ذریعے، مثلا یہ جو سائنسدان ہیں یہ جب اپنی چیزوں کو توضیح دیتے ہیں بیان کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ تجربے کے ذریعے. بس یہ کہتے ہیں فلاں انسان کا جسم جو ہے وہ فلاں فلاں اجزاء کے ساتھ مرکب ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے جناب لیبارٹری میں لے کر اس کو دیکھا ہے مختلف دستگاہوں کے ذریعے، مختلف ماشینوں کے ذریعے، تو یہ نتیجہ اس کا نکلا. اس کو کہتے ہیں کہ روش تجربی ہے. تجربہ کرنے کے بعد آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. روش عقلی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دلیل عقلی کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. اور ایک روش ہمارے پاس ہے روش نقلی. نقلی روش نقلی کیا مراد؟ یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھ لے آپ اس بات کے کیوں قائل ہیں، آپ کہتے ہیں چونکہ آیت کہتی ہے، چونکہ روایت کہتی ہے. اب یہ جو آپ دلیل لے کر آ رہے ہیں اور اپنے مطلب کو بیان کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ روش نقلی ہے. آپ اپنے عقیدے کو آیت و روایت کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. اور وہ چیز کہ جہاں پر آپ ایک عقیدے کو ثابت کریں آیت و روایت کے ذریعے، اس کو روش نقلی کہتے ہیں. بس ہمارے پاس یہ مختلف روشیں موجود ہیں، روش عقلی ہے، روش تجربی ہے، روش نقلی ہے. علم کلام نے جب آ کر استدلال کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، توضیح دینی ہے، کس روش سے استفادہ کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم کلام کی روش کشکولی ہے. کشکول کا لفظ سنا ہوگا، اس میں ہر چیز ہوتی ہے. علم کلام پابند نہیں ہے کسی خاص روش کا. مثلا فلسفہ پابند ہے روش عقلی کا. فیلسوف اگر دلیل عقلی نہیں لے کر آئے گا وہ فیلسوف نہیں کہلاتا، فقط اور فقط روش عقلی. نہ وہ آیت سے استنباط کر، نہ آیت کے ذریعے دلیل لا سکتا، نہ روایت کے ذریعے، نہ تجربہ جو ہے وہ اپنی دلیل کے طور پر لا سکتا، فقط دلیل عقلی. لیکن کلام ایسا نہیں ہے. کلام میں آپ کا مخاطب دیکھا جائے گا. آپ کا مخاطب کون ہے؟ اگر تو آپ کا مخاطب کون ہے؟ مخالف اسلام ہے. تو آپ جب اس سے مناظرہ کریں گے، تبیین کریں گے اس کے لیے دین، اس بات کریں گے دین اس کے لیے، تو دلیل عقلی سے استفادہ کریں گے. اور نقلی سے تو آپ استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے قرآن اور روایت کو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ روش نقلی سے استفادہ کریں. پر وہ روش عقلی سے استفادہ کرے گا، یا بعض موارد میں روش تجربی سے استفادہ کرے گا، کیونکہ وہ تجربہ گرا بھی ممکن نہ ہو سکتا ہے، ممکن نہ ہو. بہرحال لیکن اگر آپ کا مخالف یا آپ کا مخاطب جو ہے وہ موافق دین ہے، تو آپ نقل سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. مثلا شیعہ آپ سے سوال کرتا ہے، بابا آپ کے پاس دلیل کیا ہے ائمہ معصوم ہیں؟ آپ کہیں گے امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے ہمارے پاس، فلاں آیت موجود ہے ہمارے پاس دلالت کر رہی ہے کہ ائمہ معصوم ہیں، تو وہ قانع ہو جائے گا. یہاں روش نقلی سے ہم استفادہ کریں. یہاں آپ دلیل عقلی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ٹائم ضائع کریں گے آپ اپنا، چونکہ وہ ان چیزوں کو مانتا ہے. آپ اگر یہی دلیل دیں کافی ہے. آپ دلیل عقلی کی طرف چلے جائیں گے، تجربے کی طرف چلے جائیں گے، مثلا اگر جایا جا سکے تو وہ ٹائم اپنا ضائع، اس کا بھی ضائع کریں گے، اپنا بھی ضائع کریں گے. تو یہ چیز ہے. بس علم کلام کی روش تک روش ہی نہیں ہے، پابند نہیں ہے کسی ایک روش کے ساتھ. کشکولی آپ مخاطب دیکھیں گے، میرا مخاطب کون سا ہے؟ یہ دلیل عقلی مانتا ہے، دلیل تجربی مانتا ہے، یہ دلیل نقلی مانتا ہے. وہ جو مانتا ہوگا آپ اس کو تبیین کر دیں. یہاں پر ایک اور نقطہ آخر میں اس عنوان کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس علم کلام کے تین قسم کے مسائل موجود ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جو فقط اور فقط روش عقلی کے ذریعے ثابت ہو سکتے ہیں. مثلا وجود خدا کا اثبات، اگر آپ خداوند متعال کی ہستی اور وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، عقل کے علاوہ اصلاً چارہ کار نہیں ہے آپ کے پاس. عقل کے ذریعے فقط ثابت کر سکتے ہیں خدا ہے. خدا کو جب آپ نے منوا لیا پھر عقل کی نوبت آتی ہے. خدا کو ثابت کرنے کے لیے عقل استفادہ. بس ایک بعض مسائل ہمارے پاس جو علم کلام کے اندر موجود ہیں، اس میں فقط روش عقلی کارآمد ہے. بعض ایسے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں جس میں فقط روش نقلی ہے، آپ روش عقلی سے وہاں استفادہ نہیں کر. مثلا روایات، مثلا ایک پل صراط کی خصوصیت ہے کہ وہ بال سے باریک ہوگا، تلوار کی طرح تیز ہوگا، اور اس قسم کی خصوصیت ہیں، اس پہ دلیل عقلی لا سکتے ہیں آپ؟ مثلا نہیں ہو سکتا. قیامت کے احوال جتنے بھی ہیں سب نقل سے استفادہ کریں. قیامت میں کیا کچھ ہوگا عقل کے ذریعے ثابت نہیں. عقل سے ماورا ہے معاد, عقل پہنچ نہیں سکتی وہاں پہ. ہم دیکھیں گے قرآن اور روایات نے کیا کہا ہے, جو وہ کہیں گے ہم اس کا اعتقاد رکھ لیں گے کہ معاد جسمانی ہے, بلے سراب کی خصوصیت یہ ہے, جنت کے مثلاً 8 دروازے ہوں گے, جہنم کی آگ اس قسم کی ہوگی, اس میں جو ہے وہ اتنے طبقات ہوں گے. یہ تمام چیزیں آپ نے نقل کے ذریعے ثابت کرنا ہے. لیکن بعض مسائل علم کلام کے ایسے ہیں کہ جو دونوں روشوں سے قابل اثبات ہیں. ہم روش نقلی, ہم روش عقلی. مثلاً خداوند متعال کے صدق کو آپ نے ثابت کرنا ہے, سچا ہونے کو ثابت کرنا ہے. اس پر دلیل عقلی بھی موجود ہے اور دلیل نقلی بھی موجود ہے. آیات و روایات بھی موجود ہیں اس کی سچائی پر, اور دلیل عقلی بھی آپ قائم کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال سچا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا, محال ہے. بس ایک نقطہ جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا تھا وہ یہ تین قسم کے مسائل کے بارے میں.
مخاطب عقلی رکھتا ہے جنبہ, اور میرے پاس روایات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نقلی کے علاوہ کچھ نہیں, کس طرح اس کو کہنے کا؟
آپ دیکھیں جو بھی آپ کا مخاطب اگر عقل کے اندر ہے اور مخالف اسلام ہے تو وہ آپ سے معاد کے بارے میں اتنی جلدی بحث نہیں کرے گا. وہ سب سے پہلے جو بات کرے گا وہ خدا کے بارے میں بحث کرے گا.
ممکن ہو کر
نہیں کرتا, کیونکہ آپ اس کو لے کے جائیں وہاں پہ. کیونکہ جب وہ آپ سے آ کے سوال کرے گا کہ آپ لوگ معاد کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے, ہم اس کو کہیں گے ہمارے پاس دلیل ہے ہماری آیات اور روایات. آپ نے اگر یہاں پر ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے, سب سے پہلے آؤ خدا کو ثابت کر وہاں پہ بات. جب تم اس کو مان گئے, ہمارے پیغمبر کو مان گئے, تو یہ باتیں خود بخود تم خود مان جاؤ گے. آپ خود کھینچ کے اس مرحلے پر اس کو لے کر جائیں, تو اس کو کہیں تمہارا سوال درست نہیں ہے. تم چونکہ مخالف اسلام ہو, پہلے یہاں پر آ کے ہم سے بات کرو, جب اس کو ہماری باتوں کو قبول کر لے, یہ خود بخود تم مان جاؤ گے. یہ ایک عنوان یہاں تک تعریف اور روش کے بارے میں ختم ہو گیا. حوصلہ ہے؟ نہیں سب بتائیں, اگر نہیں ہے تو ختم کر دیتے ہیں, مشکل نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.